السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. حسب معمول خبروں سے آغاز کریں گے، لیکن یہ بتاتے ہوئے کہ میڈیم ویب 972 kHz کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے آڈیو اسٹریم کے ذریعے. تو آئیے شہ سرخیوں سے آغاز کریں. پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکہ کا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے طالبان کے ساتھ مل بیٹھنے اور انخلا کا اعلان خوش آئند ہے. ہماری خواہش ہے کہ ان کی بات آگے بڑھے اور پاکستان اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے.
سی پیک سے متعلق تمام منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے کمیشن قائم کیا جائے. بلوچستان اسمبلی کے ارکان کا وفاق سے مطالبہ. کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ.
کوہستان میں 4 افراد غیرت کے نام پر قتل. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
جنوبی ایشیا.
2018 بھارتی زیر انتظام کشمیر کے لیے پچھلی دہائی کا سب سے خونریز سال ثابت ہوا. تشدد میں تقریباً 450 افراد ہلاک. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل.
اور عالمی خبروں میں، امریکی کانگریس کی جانب سے وفاقی حکومت کا بجٹ منظور نہ کرنے کے سبب امریکی حکومت جزوی شٹ ڈاؤن کا شکار ہو گئی ہے. اور صومالیہ کے دارالحکومت میں صدارتی محل کے قریب 2 دھماکوں میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک ممتاز صومالی صحافی بھی شامل ہے. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. امریکہ کے ذرائع ابلاغ میں ان رپورٹوں پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے جن کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے بارے میں غور کر رہے ہیں. افغانستان میں 14,000 سے زائد امریکی فوجی موجود ہیں. اس سے پہلے ایک دن قبل امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے شام میں داعش کو شکست دے دی ہے اور جنگ سے تباہ حال ملک سے امریکہ کے فوجی عملے کی واپسی بھی شروع ہو جائے گی. اگر امریکہ افغانستان میں اپنے منصوبے پر عمل کرتا ہے تو تقریباً 9,000 امریکی فوجی 2019 میں وہاں سے واپس آئیں گے. حکومت افغانستان امریکی فوج میں کمی لانے کے بارے میں خبروں کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دے رہی. یہ کہتے ہوئے افغان سیکیورٹی افواج اس قابل ہیں کہ وہ اپنے طور پر اپنے ملک کا تحفظ اور دفاع کر سکیں، صدارتی ترجمان ہارون چاکھان سوری نے جمعے کے روز ایک ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ میڈیا میں افغانستان کے مستقبل کے بارے میں تشویش 2014 سے بھی زیادہ رہی ہے. اس وقت بھی تجزیہ کار پیش گوئی کرتے تھے کہ 1,00,000 سے زائد امریکی فوجیوں کی واپسی سے افغانستان ختم ہو جائے گا، لیکن ہماری بہادر دفاعی اور سیکیورٹی افواج نے ملک کا دفاع کیا اور عوام کی جرات اور دلیری سے تجزیہ کاروں کی رائے کو غلط ثابت کر دیا. ادھر پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ امریکہ کا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر کے طالبان کے ساتھ مل بیٹھنے اور انخلا کا اعلان خوش آئند ہے. ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کی بات آگے بڑھے اور پاکستان اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرے. پاکستان میں حال ہی میں کچھ لوگوں کو رہا کرنے کا مقصد بھی اسی ماحول کو سازگار بنانا ہے. ملتان سے ایم جے گوپانگ کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے یہ بات ملتان میں میڈیا سے بات چیت کے دوران کہی. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن اس کے لیے بنیادی فیصلہ افغان کے لوگوں نے خود کرنا ہے کہ وہ کس طرح مل بیٹھ کر ایک دوسرے کی بات سن سکتے ہیں. ہم اور خطے کے دیگر ممالک صرف ان کی معاونت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ خوش آئند بات یہ ہے کہ انہوں نے مل بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور امریکہ نے بھی نظر ثانی کی. طالبان اور امریکہ کی کچھ نشستیں ہو چکی ہیں، توقع ہے کہ بات آگے بڑھے گی. امریکی فوجیوں کے انخلا کا اعلان اس سلسلے میں اہم پیش رفت ہے. مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا،
خوش آئند بات یہ ہے کہ انہوں نے مل بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے، امریکہ نے بھی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کی ہے. اور ایک پیش رفت ابھی آپ کے علم میں ہے کہ ابوظہبی میں کچھ نشستیں ہوئیں اور اس پہ پیش رفت ہوئی ہے، کچھ بات آگے بڑھی ہے. ہمیں توقع ہے کہ یہ بات آگے بڑھتی چلی جائے. ہماری خواہش ہے کہ آگے بڑھے اور وہاں امن ہو، وہاں استحکام ہو اور پاکستان اپنا جو کردار ادا کر سکتا ہے کرے گا. جو انخلا کی بات کی ہے، آبویسلی صدر ٹرمپ کی یہ پالیسی کا حصہ تھا. وہ کہتے آئے ہیں کہ ہو، اور یہ طالبان کی ایک خواہش بھی تھی کہ جو وڈرال ہے اس کا عندیہ بھی ملے، اور وہ جو یہ تھا کہ انکنڈیشنل گفتگو کی جائے تو وہ بھی ہوا ہے. اور پیش رفت ہے، دیکھیے کیا ہو سکتا ہے، ہم جو اپنا رول پلے کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔
دوسری طرف پاکستان کے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی کے آج کے بیان پر اسلام آباد میں موجود سینئر صحافی اور ماہر افغان امور حسن خان نے اردو وی او ایس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پہلی بار لگ رہا ہے کہ پاکستان افغان مسئلے کے حل میں سنجیدہ ہے اور افغانستان کے لوگوں کو آپس میں بٹھانا چاہتا ہے۔
پاکستان کا بہت بڑا بڑی جو کامیابی تھی وہ یہی تھی کہ دبئی میں یہ طالبان کو امریکہ کے ساتھ اور پھر وہاں پہ یو اے ای اور سعودی عرب کو بٹھا کے جو سیکیورٹی لیول کی آفیشلز کی جو باتیں ہوئیں اس سے کافی پیش رفت ہوئی ہے امریکہ اور طالبان کے درمیان۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا یہ جو طریقہ کار ہے دس از مچ بیٹر، ابھی وی آر آن دا رائٹ ٹریک۔ افغان جو ہے وہ بیٹھ جائے، ہم جو ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر کا کام ادا کریں گے۔
دوسری طرف مخدوم شاہ محمود قریشی آج بھی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کشمیر کے معاملے پر بات کرنا نہ بھولے اور کہا کہ ہم نے اقوام متحدہ، انسانی حقوق کمیشن، او آئی سی اور ہر فورم پر مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی طرف سے جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کی ہے اور ہم اس طرح کا ہر فورم استعمال کریں گے۔ ایم جے گوپانگ، اردو وی او اے، ملتان۔
پاکستان اور چین کے درمیان طے پانے والے اربوں ڈالر مالیت کے پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کے بارے میں بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں اپنے تحفظات کا اظہار جلسوں میں کرتی رہی ہیں، لیکن اب اس صوبے کے قانون ساز ادارے کے ارکان نے بھی یک آواز ہو کر وفاق سے منصوبے کے حوالے سے صوبے کے ساتھ کی جانے والی مبینہ ناانصافی کے خلاف متفقہ طور پر آواز اٹھائی ہے۔ اس کی تفصیلات کوئٹہ سے ستار کوکڑ کی رپورٹ میں سنیے۔
بلوچستان اسمبلی کے ارکان نے وفاقی حکومت سے متفقہ طور پر مطالبہ کیا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے حوالے سے چین اور پاکستان کے درمیان طے پانے والے تمام منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے اور دونوں ممالک کے درمیان اربوں ڈالر مالیت کے منصوبوں کے بارے میں ایوان کو اعتماد میں لیا جائے۔ حکومتی اور اس بے اختلاف کے بنچوں سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی نے یہ مطالبہ ایوان کو پیش کیے جانے والے دو قراردادوں میں کیا ہے۔ پہلے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری کا سب سے بڑا اور اہم حصہ بلوچستان سے گزرتا ہے، لیکن سی پیک کے منصوبوں کی غیر منصفانہ تقسیم سے صوبہ بھر کے عوام ناخوش ہیں، اس لیے ان منصوبوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک قومی کمیشن تشکیل دیا جائے تاکہ بلوچستان کو رقبے کی بنیاد پر منصوبے دلا کر صوبے کے آئینی حقوق کو یقینی بنایا جا سکے۔ قرارداد کے محرک ثنا بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہا کہ سی پیک سے بلوچستان کو اس کا جائز حصہ نہیں ملا۔
پاکستان کے جو یہ ویسٹرن کوریڈور جس کو کہتے ہیں، جس میں فاٹا، بلوچستان، یہ سارے ہمارے غریب علاقے آتے ہیں، یہاں پہ غربت کی شرح بہت زیادہ ہے۔ بجلی کے منصوبے، بڑی سڑکیں، ریل کے اگر منصوبے، صنعتی زون ہیں، وہ ان علاقوں میں لگنے چاہیے تاکہ یہاں سے مائگریشن بڑے بڑے شہروں میں رک جائے اور لوگ اپنے آبا و اجداد کی زمین پہ رہ کر کچھ پاکستان کی ترقی سے فائدہ اٹھائیں۔
جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے رکن بلوچستان اسمبلی سید فضل آغا کا کہنا ہے کہ سی پیک سے بلوچستان کو مناسب حصہ نہ ملنے کی ذمہ داری صوبے پر حکومت کرنے والے سرداروں اور نوابوں پر عائد ہوتی ہے۔
ہمیں نظر انداز کیا گیا ہے پچھلے 70 سال سے، لیکن ہم اپنی وزارت اعلیٰ کو بچاتے رہے، اپنی کرسیوں کو بچاتے رہے، یہاں اپنی عوام کو لوٹتے رہے، ہم آپس کے بندر بانٹ میں لگے رہے، ہم نے اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کیا۔
پاکستان اور چین کے درمیان 60 ارب ڈالر سے زائد مالیت کے اقتصادی راہداری کے منصوبے میں بلوچستان کو مرکزی اور گوادر کو کلیدی حیثیت حاصل رہا ہے، لیکن صوبے کے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سابق حکومت نے اس منصوبے میں غربت اور پسماندگی کا شکار اس صوبے کے بہت کم منصوبے اس کے پروجیکٹس میں شامل کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے لیے سی پیک میں بہت کم منصوبے رکھے گئے ہیں، منصوبے کی آمدن کا بھی بہت کم حصہ صوبے کو ملے گا۔
ابھی حالیہ میں سی پیک کی پوری بریفنگ ہوئی تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ سی پیک کے اندر بلوچستان صوبے کا جو فائنینشیل حصہ وہ صرف 4.5% ہے۔ تو یہ معلوم کیا کہ یہ 4.5% بھی اگر بلوچستان میں آیا تو کس مد میں آیا، کیا ایسے اسکول بنے، کیا ایسے اسپتال بنے، کیا ایسے روڈ بنے، کیا کوئٹے کا پانی کا مسئلہ حل ہوا، کیا نئے ڈیم بنے، کیا لوگوں کے روزگار کے لیے بہت سارے طریقہ کار چیزیں بنی، کیا ان سب چیزوں پہ یہاں خرچ ہوئے، لیکن پتہ چلا کہ ان سب سیکٹر میں سے کہیں پہ بھی خرچ نہیں ہوئے۔
پاکستان اور چین اقتصادی راہداری سے متعلق دوسری قرارداد سابق وزیر اعلیٰ نواب محمد اسلم رحسانی نے پیش کی، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کے مابین سی پیک سے متعلق طے پانے والے معاہدے کے بارے میں اراکین اسمبلی اور عوام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ معاہدے کی تفصیلات منظر عام پر لا کر صوبے کے لوگوں کے تحفظات کا ازالہ کیا جائے، یہ قرارداد بھی اراکان اسمبلی نے متفقہ طور پر منظور کر لی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
پاکستان تحریک انصاف کے کراچی سے رہنما اور وفاقی وزیر برائے جہاز رانی اور بندرگاہ علی زیدی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی امریکہ میں موجود مبینہ جائیدادوں کا انکشاف کیا ہے۔ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جاری تفصیلات کے مطابق آصف زرداری کی امریکہ میں جائیداد کا پراپرٹی ٹیکس ان کے اپنے نام سے جمع ہوا۔ مزید بتا رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اپنی اس رپورٹ میں۔
وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ علی زیدی نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر آصف زرداری کی امریکہ میں موجود مبینہ جائیدادوں کی دستاویزات کی تصاویر شائع کی، جن میں امریکہ میں آصف زرداری کی زیر ملکیت جائیدادوں کے پراپرٹی ٹیکس کی جاری کردہ دستاویز پر ایڈریس 524 ایسٹ اسٹریٹ 72، اپارٹمنٹ 37F، نیو یارک اور آصف علی زرداری کا نام درج ہے۔ علی زیدی نے ان رسیدوں کو حالیہ قرار دیتے ہوئے یہ ٹویٹ رہنما پی ٹی آئی خرم شیر زمان کو ٹیگ کرتے ہوئے لکھا، آپ کی دائر کردہ درخواست کے لیے مزید معلومات۔ یاد رہے کہ رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے پارٹی کی ہدایت پر آصف زرداری کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آصف زرداری نیو یارک میں اپارٹمنٹ کے مالک ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن میں جمع کرائے جانے والے اثاثوں کی تفصیلات میں سابق صدر نے اس اپارٹمنٹ کا ذکر نہیں کیا۔ الیکشن کمیشن سندھ نے یہ درخواست مرکزی الیکشن کمیشن اسلام آباد کو بھجوا دی ہے، جہاں اس پر غور کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن میں اثاثوں کی درست تفصیلات نہ دینے پر آصف زرداری صادق اور امین نہیں رہے، اس لیے انہیں نااہل قرار دیا جائے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ آصف زرداری سے ایک ہاتھ اپارٹمنٹ منسوب کرنا ان کی توہین ہے، آگے چل کر پتا چلے گا کہ زرداری صاحب نے اپنے اثاثوں میں کیا کیا ظاہر نہیں کیا۔
خیال اور امید تو جو زرداری صاحب کو جانتے ہوئے یہ ہوگی کہ ایک آدھ اپارٹمنٹ کے تو نہیں، وہ تو کئی درجنوں اپارٹمنٹس کے مالک ہوں گے۔ اس کے علاوہ سندھ میں ان کے جو معاملات ہیں ان کا بھی ابھی آج رپورٹ سننے میں آیا ہے کہ وہ جمع ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے۔ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اپنے آخری الیکشن لڑ چکے، ان کی سیاست میں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کی سیاسی جماعتیں کیسے اس معاملے کو ہینڈل کریں گی، کیسے آگے بڑھیں گی۔ اسی وجہ سے ہمارے لیے کوئی حکومت کے لیے کوئی پولیٹیکل چیلنج ہمیں درپیش نہیں ہے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے مولا بخش چانڈیوں نے کہا کہ حکومت کے پاس کرنے کو کچھ نہیں، اس وجہ سے ایسے الزامات عائد کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے حکومت میں آنے سے پہلے جو دعوے کیے وہ سب کے سب جھوٹے ثابت ہوئے۔
یہ جو ریاستی اور عوامی بھلائی کے پروگرام سے فارغ وزراء بیٹھے ہیں، یہ انہوں نے صورتحال پیدا کی ہے، ان کو کرنے کے لیے کوئی کام نہیں۔ یہ دو تین وزراء جو نے رکھے خاص طور پہ، ان کا کام یہی ہے کہ انتشار کی باتیں کریں، الزام تراشی کریں، اور دوست اگر جواب دے پھر اس پہ ایک ہنگامہ ہو، ان کا وقت گزرتا رہے۔
مولا بخش چانڈیوں نے اس بات کا بھی اندیا دیا کہ پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس کے بعد ہمارا یہ لب و لہجہ نہیں ہوگا، اصل پیپلز پارٹی نظر آئے گی۔
26 تاریخ کو انشاءاللہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوگا چیئرمین بلاول صاحب کی صدارت میں۔ آپ دیکھیں گے وہ لہجہ جو آپ نے سنا تھا یہ اتنا عرصہ اور میاں صاحب کے آخری دن، اب وہ لہجہ آپ نہیں سنیں گے، اب آپ کو ہم کسی اور لہجے میں بات کریں گے آپ سے۔ ابھی آپ سے ہم حزب اختلاف کا بھی جو انداز ہونا چاہیے ہم نے تو شائستگی اپنائی ہے، لیکن 26 کے بعد انشاءاللہ امریکہ تو فیصلہ کرے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔
پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے ایک دوسرے پر جوابی وار جاری ہیں۔ پیپلز پارٹی کا ایک وفد پہلے ہی الیکشن کمیشن جا کر عمران خان کے اثاثوں کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر چکا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی جائیدادوں کی تفصیل جلد جاری کی جائے گی۔ پاکستانی سیاست میں تلخی کا عنصر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی کے رہنما اپوزیشن کو ہر صورت کرپٹ ثابت کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکی کانگریس کی جانب سے وفاقی حکومت کا بجٹ منظور نہ کرنے کے سبب امریکی حکومت جزوی شٹ ڈاؤن کا شکار ہو گئی۔ شٹ ڈاؤن کا آغاز واشنگٹن ڈی سی کے مقامی وقت کے مطابق جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب 12:01 پر ہوا۔ شٹ ڈاؤن کی زد میں امریکہ کی وفاقی حکومت کے 25% شعبے اور سرگرمیاں اور لگ بھگ 800,000 ملازمین آ رہے ہیں، جن میں سے نصف کو بغیر تنخواہ کے جبری رخصت پر بھیج دیا جائے گا۔ لگ بھگ 400,000 سے زائد ملازمین کو اس وقت تک بغیر تنخواہ کے کام کرنا پڑے گا جب تک کانگریس بجٹ منظور نہیں کر لیتی۔ کانگریس کے پاس حکومت کے مالی اخراجات کا بل منظور کرنے کے لیے جمعے کی شب 12 کا وقت تھا، لیکن جمعے کی شام ہی امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان کے اجلاس بجٹ منظور کیے بغیر ملتوی ہو گئے، جس کے بعد حکومت کا شٹ ڈاؤن یقینی ہو گیا۔ اجلاسوں کے ملتوی ہونے کے باعث کانگریس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ڈیڈ لائن سے قبل بجٹ پر کسی اتفاق رائے کی کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ صدر ٹرمپ کا اصرار ہے کہ کانگریس اس بجٹ میں امریکہ کی وفاقی حکومت کے شعبہ جات کے لیے معمول کی رقم مختص کرنے کے ساتھ ساتھ میکسیکو کی سرحد پر اس دیوار کی تعمیر کے لیے بھی $5 ارب مختص کرے، جس کا انہوں نے اپنی انتخابی مہم میں وعدہ کیا۔ رواں ہفتے کے آغاز پر صدر ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ کانگریس نے دیوار کی تعمیر کے لیے رقم مختص نہ کی تو انہیں کاروبار حکومت ٹھپ کرنے پر فخر ہوگا، لیکن جمعے کی دوپہر اپنی ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے متوقع شٹ ڈاؤن کی ذمہ داری ڈیموکریٹس پر عائد کر دی۔ ڈیموکریٹ صدر ٹرمپ کی مجوزہ دیوار کی تعمیر کے مخالف ہیں اور بجٹ میں اس کے لیے رقم رکھنے سے صاف انکار کر چکے ہیں۔ بجٹ کی منظوری کے بغیر ہی کانگریس کے دونوں ایوانوں کے اجلاس ملتوی ہونے کے بعد صدر ٹرمپ نے جمعے کی شب ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ شٹ ڈاؤن یقینی ہو گیا ہے اور اسے روکنے کے لیے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے جمعے رات کو امریکی ایوان نمائندگان اخراجات کا ایک عبوری بل منظور کر چکے تھے، جس میں امریکی جنوبی سرحد پر دیوار کی مجوزہ تعمیر کے لیے فنڈز رکھے گئے تھے۔ جمعے کو امریکی سینٹ نے بھی ایوان نمائندگان کے منظور کردہ بل کو ایوان میں زیر غور لانے کی قرارداد منظور کر لی تھی۔ سینٹ کی اکثریتی جماعت ریپبلکن کے رہنما مچ مکونل نے کہا کہ بل کو ایوان میں زیر غور لانے سے ڈیموکریٹس کو بل پر کسی اتفاق رائے پر آمادہ کرنے میں مدد ملے گی، لیکن سینٹ میں ڈیموکریٹس کے قائد چک شمر نے کہا کہ ان کی جماعت کے ارکان بجٹ کے دیگر امور پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن سرحدی دیوار کی تعمیر کے لیے کسی نئی رقم کی منظوری ہرگز نہیں دیں گے۔ کانگریس کے دونوں ایوانوں کا اجلاس آج ہفتے کو دوبارہ ہو رہا ہے، لیکن فی الحال کسی بل پر رائے شماری کا کوئی امکان نہیں۔ صدر ٹرمپ اقتدار میں آنے کے بعد سے کانگریس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے لیے حکومت کو فنڈز فراہم کرے تاکہ غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کو روکا جا سکے۔ امریکہ کے آفس آف دا ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس یعنی قومی انٹیلیجنس ڈائریکٹر کے دفتر کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس، چین اور ایران نے امریکہ کے حالیہ وسط مدت انتخابات میں دخل اندازی کی کوشش کی، لیکن ان کی کارروائیوں سے ملک کے انتخابی عمل پر ایسے اثرات مرتب نہیں ہوئے جو ووٹنگ کو روک سکتے یا پھر دونوں کی گنتی میں تبدیلی کرتے یا پھر ووٹوں کی گنتی کی صلاحیت میں رکھنا اندازی ڈالتے۔ ڈائریکٹر ڈین کورٹس نے بتایا کہ امریکی انٹیلیجنس کو معلوم ہو گیا تھا کہ روس اور دوسرے ممالک بشمول چین اور ایران انتخابی عمل کو متاثر کرنے والی کارروائیاں کی ہیں، اور امریکہ میں انتخابی مہم کو پیغامات کے ذریعے متاثر کرنے کی بھی کوشش کی، جس کا مقصد ان کے اسٹریٹجک مفادات کو فروغ دینا تھا۔ لیکن ان کے بقول انٹیلیجنس کمیونٹی نے 2018 انتخابات پر ان کے اثرات کا تخمینہ نہیں لگایا۔ امریکی انٹیلیجنس کی یہ رپورٹ انتخاب میں دخل اندازی سے متعلق ڈی ایچ ایس کے ابتدائی اندازوں کی حمایت کرتی ہے۔ سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے رکن مارک وارنر نے اس پر فوری رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کانگریس کو سوشل میڈیا پر ضروری درکار تحفظات اقدامات لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ صومالیہ کی دارالحکومت میں صدارتی محل کے قریب 2 دھماکوں میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک ممتاز صحافی بھی شامل ہے۔ عینی شاہدوں نے کہا کہ پہلا دھماکہ قومی تھیئٹر کے قریب ایک چوکی پر کار بم سے ہوا۔ سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں سے بیشتر سیکیورٹی عملہ اور شہری شامل تھے۔ اس پہلے حملے میں ہلاک ہونے والے میں اویل داہر سالات، جو ایک ممتاز صومالی صحافی تھے، وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ وہ لندن میں قائم یونیورسل ٹیلی ویژن کے لیے کام کرتے تھے اور مقبول ٹیلی ویژن شو دودھ و داغ کے میزبان تھے۔ ٹیلی ویژن اسٹیشن کے عملے کے کم سے کم 2 مزید افراد بھی اس حملے میں ہلاک ہوئے۔ وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کے ہارون معروف، جو سلات کو 25 سے جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ایک دکھ بھرا دن ہے۔ صومالیہ ایک عظیم صحافی اور بہترین انسان سے محروم ہو گیا۔ اس حملے میں 31 افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ دوسرا دھماکہ بھی اس کے قریب ہوا، لیکن اس کے بارے میں واضح نہیں کہ یہ کس طرح سے گیا۔ اقوام متحدہ کی نگران ٹیم یمن پہنچ گئی، جہاں وہ ساحلی شہر حدیدہ میں حساس فائر بندی کی نگرانی کرے گی۔ نگران ٹیم کی قیادت ایک ریٹائرڈ ڈچ جنرل پیٹرک کمیری کر رہے ہیں، اور وہ ہفتے کے روز عدن میں سرکاری عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ٹیم کا اگلا پڑاؤ سنا ہے، جس کے بعد وہ بحیرہ احمر کے ساحلی شہر حدیدہ پہنچے گی۔ برطانوی پولیس نے ایک مرد اور ایک عورت کو ڈرون دخل اندازی کے سلسلے میں گرفتار کیا ہے، جس کے باعث 3 روز تک گیٹ وک ہوائی اڈے پر معمولات میں رکاوٹ آئی۔ گرفتار کیے جانے والے افراد کے بارے میں کوئی اور معلومات جاری نہیں ہوئی۔ سسیکس پولیس نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا کہ یہ گرفتاریاں جمعے کو دیر گئے کی گئیں۔ بیان کے مطابق چھان بین جاری ہے اور ہوائی اڈے پر ہماری کارروائیوں کا مرکز اس نوعیت کی ڈرون دخل اندازی کا پتہ چلانے اور ان پر قابو پانے پر رہے گا، جس کے لیے مختلف حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ برطانیہ کے دوسرے بڑے ہوائی اڈے پر ڈرون کی وجہ سے رن وے بند کرنے کے نتیجے میں پروازوں میں رخنہ اندازی ہوئی اور سینکڑوں ہزاروں مسافر متاثر ہوئے۔ سسیکس پولیس کے سپرنٹنڈنٹ جسٹن برٹن شاہ نے کہا کہ متعدد بار ڈرون نظر آنے کا یہ سلسلہ ایسا تھا جس کی پہلے کبھی مثال نہیں ملتی۔ اس دہائی میں 5 سال ایسے گزرے ہیں جو گرم ترین ٹھہرے، اور 2018 بھی ان 5 سالوں میں سے ایک ہے۔ اس سال موسمیاتی تبدیلی کے کئی نقصانات دیکھنے میں آئے، جبکہ یہ بھی نظر آیا کہ دنیا موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا کرنے سے بہت دور ہے۔ اس سال ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات پر نظر ڈالی ہے سٹیو بارگونا نے۔ سنتے ہیں نخبت ملک کی زبانی۔
رواں سال نومبر میں کیلیفورنیا میں لگنے والی مہلک آگ نے 88 لوگوں کی جان لے لی، اور یہ ماحول میں آنے والی موسمیاتی تبدیلیوں کی ایک انتہائی ابتر مثال تھی۔ ریاست کیلیفورنیا میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ کہنا ہے آگ بجھانے والے عملے کے سابق چیف کین پیملوٹ کا۔ وہ کہتے ہیں چیزیں بدل رہی ہیں، لوگ کہہ سکتے ہیں جو بھی کہنا چاہیں، لیکن آگ بجھانے والا عملہ دراصل ماحولیاتی تبدیلی کو برداشت کر رہا ہے اور انہیں ہر روز اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تھے سابق چیف کین پیملوٹ کے الفاظ۔ ستمبر میں فلورنس نامی سمندری طوفان نے ریکارڈ توڑ بارش برسائی، اور شمالی کیرولائنا میں اس وجہ سے شدید سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی۔ ایک طرف شدید آگ اور دوسری طرف شدید پانی کا یہ فرق ایسا ہی ہے جیسے دنیا ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والی تباہی کی طرف جا تو رہی ہے، مگر اس معاملے پر دنیا کو کہاں ہونا چاہیے یہ اسے معلوم نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی سائنسدانوں نے دسمبر میں پولینڈ میں ہونے والی بات چیت میں ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ ہو سنگ لی سائنسدانوں کے اس پینل کی سربراہی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والی حدت کو 1.5 ڈگری تک کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے، اور اس کے لیے دنیا بھر میں زہریلی گیسوں کا اخراج کم کر کے 45% تک لانا ہوگا، جو 2030 تک ممکن ہو سکتا ہے، مگر ہر سال اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تھے سائنسدان ہو سنگ لی کے الفاظ۔ لیکن اس سال زہریلی گیسوں کے اخراج میں 2.7% اضافہ ہو گیا، اور یہ 2011 کے بعد پہلی بار تھا کہ اس قدر اضافہ ہوا ہو۔ امریکی حکومتی سائنسدانوں نے اس سے بھی زیادہ حیران کر دینے والی رپورٹ اس سال نومبر میں جاری کی، مگر صدر ٹرمپ نے اسے مسترد کر دیا اور کہا میں اس پر یقین نہیں کرتا۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ گیسوں کے اخراج میں کمی بہت مہنگا کام ہے۔ انہوں نے کہا میں ملک کی معیشت کو محض اس لیے خراب نہیں کر سکتا کہ ایک ایسا معیار قائم کیا جائے جس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہاں، جب چین اور دیگر ممالک کو دیکھیں تو وہاں ماحولیاتی آلودگی بہت زیادہ ہے، مگر ہماری فضا صاف ہے اور اسے مزید صاف کریں گے تو اس پر بہت پیسہ خرچ ہوگا۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ تاہم ٹرمپ کی اس قسم کی پالیسی پر ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ قدرتی ذرائع کی ڈیفینس کونسل سے منسلک جیک شمٹ کہتے ہیں جو کچھ بھی ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق امریکی ایجنڈا پر تھا اور 2 سال سے اس پر کام کیا جا رہا تھا، صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ اسے ختم کرنے میں لگے ہیں۔ یاد رہے کہ اس سال نومبر میں امریکہ میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات میں ٹرمپ کی ریپبلکن جماعت کو سینٹ میں کنٹرول کھونا پڑا، جس کا مطلب ہے کہ 2019 میں ڈیموکریٹس کی جانب سے ماحولیاتی تبدیلیوں کے معاملے پر آواز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ ہفتہ صدر ٹرمپ کی صدارت کے لیے خاصا پورا شوب ثابت ہوا۔ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحدی دیوار کی تعمیر کے لیے کانگریس کی طرف سے فنڈنگ کی عدم فراہمی، شام سے امریکی افواج کے انخلا کا اعلان، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر دفاع میٹس کا استعفیٰ، یہ سب ایسے معاملات تھے جن سے وائٹ ہاؤس الجھا رہا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم ملون کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے۔
اسی ہفتے نظام انصاف میں اصلاحات کے ایک اہم بل پر صدر ٹرمپ نے دستخط کیے۔ دونوں جماعتوں نے اتفاق رائے سے اس بل کو منظور کیا تھا، اور یہ یقیناً اس پرآشوب ہفتے کی ایک انتہائی اچھی خبر تھی۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا ہمارے یہ دو تین دن بہت مصروف گزرے ہیں، یہ بل ایک مثبت خبر ہے۔ اب ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو ہماری حکومت کے دوران ایک طویل عرصے سے دیکھنے میں نہیں آئے۔ تاہم اس کے بعد صدر ٹرمپ کے اس اعلان نے ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہلچل مچا دی کہ امریکہ شام سے اپنی فوجوں کو واپس بلا رہا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے استعفیٰ دے دیا۔ اسٹاک مارکیٹ بھی ان خبروں سے شدید متاثر ہوئی۔ سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شومر کہتے ہیں،
All of this turmoil is causing chaos in the markets.
اس تمام افراتفری نے اسٹاک مارکیٹ میں ہلچل مچا دی، ابھی مزید اس طرح پھیلے گا، امریکہ کی خوشحالی اور سیکیورٹی خطرے میں ہے۔ ٹرمپ ایک طرف شام سے امریکی فوجوں کے انخلا کا دفاع کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف سرحدی دیوار کے لیے تقریباً $5 ارب کی فنڈنگ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی سختی سے ان دونوں باتوں کی مخالفت کر رہی ہے، اور اب امریکہ کی دونوں بڑی جماعتوں کے درمیان اختلافات کی خلیج مزید گہری ہو گئی ہے۔ معروف مورخ اور دانشور ڈورس کیریان گوڈس کا کہنا ہے، عام طور سے اگر آپ کا بچہ کسی دوسرے مذہب یا نسل کے فرض سے شادی کر رہا ہو تو آپ فکر مند ہوتے ہیں، مگر اب لوگوں کو یہ فکر لاحق ہونے لگے گی کہ ان کے بچے نے کسی ایسے فرض سے شادی کا ارادہ کر لیا ہے جس کا تعلق مخالف پارٹی سے ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تفریق دیوانگی کی حد تک بڑھ چکی ہے، اور اس بخار کو فوری طور پر اتارنے کی ضرورت ہے۔ وزیر دفاع جی میٹس کے استعفے نے نہ صرف امریکہ بلکہ بیرونی دنیا کو بھی حیران اور پریشان کر دیا، کیونکہ جم میٹس ٹرمپ انتظامیہ کا مستحکم ستون تھے۔ اس استعفے پر حزب مخالف ڈیموکریٹک لیڈر نینسی پلوسی کا کہنا تھا کہ ہمارا عظیم ملک اس طرح کے واقعات کا متحمل نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔
This great country. can withstand just about anything, but it shouldn't have to.
جب میٹس کا شمار ٹرمپ کابینہ کے انتہائی بردبار اور سمجھدار رکن کے طور پر کیا جاتا ہے، وزارت سے دستکش ہونے کے فیصلے کے دورس اثرات رونما ہو سکتے ہیں۔ اگلے ماہ نئے ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ پارٹی کی اکثریت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ نیا ایوان صد ٹرمپ کے لیے نئے مسائل کھڑے کرے گا، اور امریکہ کی ایک نئی سیاسی رسہ کشی شروع ہو جائے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثر منظر۔ مغرب کے بارے میں اکثر یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ یہاں اخلاقی قدروں کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، مگر مغرب میں آ کر دیکھیے تو اخلاقیات کے اصل معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ امریکیوں کی جو سب سے اچھی بات سامنے آتی ہے وہ ملتے ہی مسکرانا، ہاؤ آر یو، آپ کے مزاج کیسے ہیں، اور آپ کا لباس اچھا لگے تو بے دریغ پسندیدگی کا اظہار کرنا، شاید یہ اخلاق کی پہلی منزل ہے۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کی جان پہچان ہو، انتہائی اجنبی امریکی بھی آپ سے اسی طباق سے ملے گا، اور یہ انداز خود ساختہ نہیں، انتہائی بچپن ہی سے بچوں کو ہیلو ہائے اور تھینک یو کی تربیت دی جاتی ہے۔ بچے بڑوں کے درمیان ہوں تو معاف کیجئے کہے بغیر آگے نہیں بڑھتے، آپ دروازے سے نکلیے تو اپنے پیچھے آنے والے کے لیے دروازہ تھام کر رکھیے، ایک مسکراہٹ کے ساتھ شکریہ آپ کو نہال کر دے گا۔ ایک ہی محفل میں لوگ اگر زیادہ تر انگریزی بولتے ہیں تو نہیں چاہیں گے کہ آپ اپنی زبان میں گفتگو کریں، کیونکہ اسے اخلاق کے خلاف سمجھا جاتا ہے، مگر آپ جو بھی زبان بولتے ہوں، جو لباس پہنیں، جس ملک سے تعلق رکھتے ہوں، دنیا کے کسی خطے سے آ کر امریکہ میں بس جائیے، امریکی آپ کو اجنبیت کا احساس نہیں ہونے دیتے، آپ کا کھانا خوش دلی سے کھائیں گے اور خوب تعریف کریں گے۔ یہ صرف امریکہ کی خوبی ہے کہ آپ سے رنگ، نسل، مذہب یا وطن کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا۔ ملازمت میں سہولتیں یکساں، شہری اور مذہبی آزادیاں یکساں، اپنے گھر میں آپ جیسے بھی رہنا چاہیں کوئی مداخلت نہیں کرے گا، مگر گھر کے باہر شاپنگ کرتے ہوئے، ڈاکٹر کے کلینک پر، ریل کے اسٹیشن پر، غرض کسی بھی پبلک مقام پر، کچھ اصول، کچھ ضابطے مقرر ہیں، اور ان کی پابندی ایسے کی جاتی ہے کہ آپ خود بخود ویسے ہی کرنے لگتے ہیں۔ اونچی آواز میں بات کرنا، کوڑا کرکٹ ادھر ادھر پھینک دینا، دوسروں سے ٹکرا کر آگے نکلنے کی کوشش، لپک چھپک، دھکم پیل، یہ سب امریکی اخلاقیات کے خلاف ہے۔ ایک عام امریکی بھی آپ کو حسن اخلاق سے مالا مال ملے گا،
مسکراہٹ کا جواب مسکرا کر اور معمولی سی مدد پر بھی بھرپور شکریہ۔ یہی ابتدا اور یہی انتہا ہے امریکی زندگی کی۔ کسی بھی کھڑکی پر کوئی بھی چیز خریدتے وقت دو یا دو سے زیادہ لوگ خود بخود قطار بنا لیتے ہیں۔ کسی کو دھکیل کر خود قطار میں آگے جانے کی قطعاً اجازت نہیں دی جاتی۔ باری کا انتظار کیجیے کہ نظم و ضبط کی پہلی سیڑھی یہی ہے۔ مدثرہ منظر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے۔ امریکہ کے ذرائع بلاگ میں ان رپورٹوں پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے جن کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے امریکی فوجیوں کی واپسی کے بارے میں غور کر رہے ہیں۔ افغانستان میں 14,000 سے زائد امریکی فوجی موجود ہیں۔ اس خبر سے ایک روز قبل امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ امریکہ نے شام میں داعش کو شکست دے دی ہے اور جنگ سے تباہ حال ملک سے امریکہ کے فوجی عملے کی واپسی شروع ہو جائے گی۔ اگر امریکہ افغانستان سے متعلق اپنے منصوبے پر عمل کرتا ہے تو تقریباً 9,000 امریکی فوجی 2019 میں افغانستان سے واپس آئیں گے۔ ادھر حکومت افغانستان امریکی فوج میں کمی لانے کے بارے میں خبروں کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہی، یہ کہتے ہوئے کہ افغان سیکیورٹی افواج اس قابل ہیں کہ وہ اپنے طور پر ملک کا تحفظ اور دفاع کر سکیں۔ صدارتی ترجمان ہارون چاکھان سوری نے جمعے کے روز ایک ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ میڈیا میں افغانستان کے مستقبل کے بارے میں تشویش 2014 سے بھی زیادہ رہی۔ اس وقت بھی تجزیہ کار پیش گوئی کرتے تھے کہ 1,00,000 سے زائد امریکی فوجیوں کی واپسی سے افغانستان ختم ہو جائے گا، لیکن ہماری بہادر دفاعی اور سیکیورٹی افواج نے ملک کا دفاع کیا اور عوام کی جرات اور دلیری نے تجزیہ کاروں کی رائے کو غلط ثابت کر دیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاکستان کی کوششوں کے بدولت امریکہ اور طالبان میں مذاکرات ہوئے، اس کا کریڈٹ موجودہ حکومت کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں ہم نے دی، جو قیمت پاکستان نے ادا کی۔ بھارت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، پرامن ہمسایہ ہماری ضرورت ہے۔ سینٹ میں پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان پر کچھ ماہ پہلے نکتہ چینی کرنے والے آج ہمارے کردار کو سراہتے ہیں اور اس مرحلے پر وہ صرف اتنا بتا سکتے ہیں کہ معاملات درست سمت کی طرف جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شمالی پہاڑی ضلع کوہستان بالا میں غیرت کے نام پر 4 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والے افراد میں 2 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں اور تمام مقتولین کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
خیبر پختونخوا کی شمالی پہاڑی ضلع کوہستان بالا میں غیرت کے نام پر 4 افراد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ قتل ہونے والے افراد میں 2 مرد اور 2 خواتین شامل ہیں اور تمام مقتولین کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ کوہستان بالا کے ضلع پولیس آفیسر عبد الصبور خان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
یہ واقعہ ہوا کہ یہ ہمارا تھانہ لوٹرز 10 کوارٹر سے تقریباً کوئی 40-50 کے میٹر دور ہے۔ 2 لیڈیز ہیں، تقریباً کی عمر 22-24 سال کے قریب ہے۔ دونوں فاسٹ کزنز ہیں، دونوں ان میرڈ تھی، اور 2 لڑکے ہیں جو اسی فیملی کے ہیں، وہ بھی ان میرڈ ہیں، ان کی بھی تقریباً 23-24 سال کے قریب ہے۔ تو رات 1 بجے دونوں مرڈر ہوئے ہیں اوپن فیلڈ میں، کیس رجسٹرڈ ہو گیا، ڈیڈ باڈی کی پوسٹ مارٹم نیچے لے آئے، تقریباً سے پوسٹ مارٹم شروع ہونے والا ہے۔ ایک بھی مزن چارج ہے جو دونوں کا فاسٹ کزن ہے، لڑکوں کا بھی فاسٹ کزن ہے، لڑکوں کا بھی قریبی رشتے دار ہے۔
خواتین کے حقوق کے لیے سرگرم رخشندہ ناز نے اس واقعے کو حکومت اور حکومتی اداروں کی نااہلی قرار دیتے ہوئے کہا،
ہمارے جوڈیشری اور ہمارے جو انفورسنگ ایجنسیز ہیں، یہ ایک طرح سے ان کی ناکامی ہے، کیونکہ جو پہلے لڑکیوں کا جو قتل کا معاملہ تھا اس میں واضح ہونے کے باوجود آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں وہ تو اس چیز سے انکریج ہوں گے کہ جب لا وہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا، مظلوم کو وہاں پہ انصاف نہیں مل سکتا، تو آپ کے لیے تو آسانی ہے کہ آپ جو کریں۔ پچھلے کچھ مہینے پہلے وہاں پہ سورا کا کیس ہوا، مانسیرا سے لڑکیوں کو لے جایا گیا کوہستان میں اور سورا کے لیے انہوں نے پروسیس کیا۔
روشندہ ناز نے کہا کہ اس قسم کے واقعات کی روک تھام تب ممکن ہوگی جب ریاستی ادارے چوکس ہو اور غیرت کے نام پر قتل میں ملوث افراد کو سخت سزائے دی جائے۔ کوہستان کا شمار ملک بھر کے پسماندہ ترین علاقوں میں ہوتا ہے، اس علاقے میں شرح خواندگی نہ ہونے کے برابر ہے اور غیرت کے نام پر قتل کی زیادہ تر واقعات مقامی جرگوں کے فیصلوں کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ہفتے کے روز یعنی آج لاہور میں پنجاب حکومت کے 100 دن مکمل ہونے کی ایک تقریب منعقد کی گئی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب حکومت کی کارکردگی کی تعریف کی ہے۔ مزید تفصیلات بتانے کے لیے لاہور سے ضیاء الرحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ضیاء صاحب۔
سلام
جناب۔ ہمارے سننے والے،
آج جو تقریب رکھی گئی تھی پنجاب حکومت کے 100 روزہ ہونے پر، اس تقریب کا جو آغاز تھا وہ تو وزیر خزانہ پنجاب نے کیا اور اپنے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے محصولات بڑھانے کے لیے اپنے اقدامات کیے اور جو ٹیکسیز ہیں ان کی شرح کو جو ہے وہ کم کیا تاکہ عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ وزن کم پڑے۔ اس کے بعد جو وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ہیں، انہوں نے اپنی حکومت کے جو بتایا کہ 100 روز میں کیسے انہوں نے جو ہے اپنے جو ہدف ہے ان کو مقرر کیا، خاص طور پہ جو زمین روپوں سے واگزار کرائی گئی اور اسی طرح جو محکمہ جنگلات اور فشریز میں جو اہم کام کیے۔ لیکن اس کے بعد جو مرکزی خطاب تھا وہ وزیر اعظم عمران خان کا تھا، جس پر انہوں نے پنجاب حکومت کی کارکردگی کو کافی سراہا ہے، اور جو ان کا خطاب تھا انہوں نے سب سے پہلے تو اپوزیشن کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ اس وقت اسمبلی میں ایک قسم کا ڈرامہ چل رہا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی احتساب کی بات کرتا ہے اور خاص طور پہ ان دنوں جب بہت سے جعلی بینک اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں تو ہر طرف جو ایک ہلچل سی مچ گئی ہے۔ انہوں نے نام تو کسی کا نہیں لیا لیکن جو اشارتن تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور جو پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو انہوں نے اشارتن کہا کہ اب وہ جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ انہوں نے ایک بات اپنی تمام ٹیم کو کہہ دی ہے کہ اپوزیشن جو کہتی ہے وہ مان لیا جائے، اگر اپوزیشن کسی کمیٹی کی چیئرمین شپ مانگ رہی ہے، خاص طور پہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین تھی، تو ان کو وہ بھی دیا جائے، اگر کسی کے پروٹیکشن آرڈر خاص طور پہ خواجہ صادق فکر نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی جاری کر دیے جائیں، لیکن ایک بات اپوزیشن کو بتا دی جائے کہ وہ احتساب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آئی تقریب تو تھی 100 روزہ پلان کے حوالے سے پنجاب حکومت میں، لیکن جو عمران خان تھے انہوں نے بھارت کو بھی ایک پیغام دیا۔ انہوں نے ایک اپنے خطاب میں کہا کہ انہیں بہت جو بھارتی جو اداکار ہیں نصیر الدین شاہ، ان کا انٹرویو پڑھ کر انہیں احساس ہوا کہ قائد اعظم نے کہا کہ مسلمان ہندوستان میں برابری کا ان کو کبھی بھی حق نہیں ملے گا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھارت میں برابری کا حق نہیں مل رہا، لیکن پاکستان میں انہوں نے اقلیتوں کا تحفظ کرنا ہے، انہیں تمام کے تمام حقوق دینے ہیں۔ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں بتائیں گے، یعنی کہ عمران خان بتائیں گے کہ کس طرح سے اقلیتوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور وہ کس طرح سے رکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے آج کچھ مشرقی پاکستان کا بھی ذکر کیا، اور وہ ذکر کچھ اس حوالے سے کیا کہ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں جو وسائل تھے وہ منصفانہ تقسیم نہیں ہوتے تھے، خاص طور پہ جو صوبے بھر کا بجٹ ہوتا تھا اس کا آدھے سے زیادہ لاہور میں لگتا تھا، یہی وجہ ہے کہ بہت ساری تحریکیں جنم لیتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی پاکستان کے لوگ ہم سے کیوں الگ ہوئے، یہ ایک سوچنے کی بات ہے، کیونکہ جب انصاف نہیں ملتا تو انتشار پھیلتا ہے، اور جب انتشار پھیلتا ہے تو لوگ علیحدگی کی مہم چلاتے ہیں، لیکن انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں اور اب ہر کسی کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے، اب وہ دوبارہ ایسی کوئی کوشش نہیں کریں گے، خاص طور پہ جو صوبہ پنجاب ہے، تاکہ لوگوں میں کوئی محرومی نہ بڑھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی ہدایت کی ہے کہ تمام تر جو وسائل ہیں ان کی منصفانہ تقسیم جو ہے وہ کی جائے۔ اس سے قبل انہوں نے عمران خان نے تاجروں کے وفد سے بھی ملاقات کی اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ تاجروں کے لیے کافی بہتری لا رہے ہیں، لیکن ایک بات انہوں نے کہی جس پر جو ہے تاجر کافی کھلکھلا کے ہنسے بھی۔ عمران خان نے کہا کہ وہ آج کے بعد انڈوں اور مرغیوں والی بات نہیں کریں گے، کیونکہ جب بھی وہ انڈوں اور مرغیوں والی بات کرتے ہیں تو ہر طرف ایک ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن جب بل گیٹس نے یہ بات کہی تو اس وقت جو ہے تالیاں بجنی شروع ہو گئی۔ یہی بات ہے کہ انہوں نے جو اپنے اہداف خاص طور پہ پنجاب حکومت کے حوالے سے رکھے تھے اس پر انہوں نے خاصی اطمینان کا اظہار کیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا کہ جو اب ملک کی بہتری کے لیے سب کو چلنا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی تمام ٹیم کو، خواہ وہ وفاق کی ٹیم ہے یا پنجاب کی ٹیم ہے، تمام کو ہدایت کر دی ہے کہ تھوڑے سے مشکلات ضرور آئیں گی لیکن اس کو آگے چلنا ہے۔ آج ایک اور بات کا بھی ذکر عمران خان نے دوسری مرتبہ کیا، اس کا ذکر کچھ یوں ہوا کہ عمران خان نے کہا کہ جو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے جو امداد ملی ہے اس پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس خطاب میں پوری عوام کو، خاص طور پر پاکستانی عوام کو ایک بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی امداد نہیں ہے، یہ وہ امداد ہے جو سب کے سامنے آئی ہے، جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے آئی ہے اور اس وقت اسٹیٹ بینک میں موجود ہے، پیسے آنا شروع ہو گئے، لیکن اس امداد کے بدلے میں پاکستانی فوج یا پاکستانی قوم کسی بھی جنگ کا یا کسی بھی لڑائی کا حصہ نہیں بنے گی، کیونکہ جو اب وہ کسی کے بھی کرائے کے فوجی نہیں بنیں گے۔ آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے بات دہرائی ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اور جو سعودی عرب نے جو پیسے دیے ہیں اس کے بدلے میں وہ کوئی جنگ نہیں لڑیں گے، ان کے جو فوجی ہیں وہ کوئی جنگ نہیں لڑیں گے، اور خاص طور پر جو پاکستانی عوام ہے وہ کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنے گی، جس پر جو ہے ہال میں
جی جملہ مکمل
کافی تالیاں بجائی گئی کہ جب عمران خان نے یہ بات کہی۔
بہت بہت شکریہ. لاہور سے ضیاء الرحمان بتا رہے تھے کہ پنجاب حکومت کے 100 دن مکمل ہونے کے پر جو تقریب منعقد ہوئی اس میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کن کن موضوعات پر بات کی. بہت بہت شکریہ ضیاء صاحب, آپ سے ہماری بات پھر بھی ہوگی. آئیے پروگرام میں آگے چلتے ہیں. پاکستان اور چین کے درمیان طے پانے والے اربوں ڈالر مالیت کے پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کے بارے میں بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں اپنے تحفظات کا اظہار جلسوں میں کرتی آئی ہیں, لیکن اب اس صوبے کے قانون ساز ادارے کے ارکان نے بھی یک آواز ہو کر وفاق سے منصوبے کے حوالے سے صوبے کے ساتھ کی جانے والی مبینہ ناانصافی کے خلاف متفقہ طور پر آواز اٹھائی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ہفتے کے روز سیکیورٹی فورسز نے ایک جھڑپ کے دوران 6 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا. عہدیداروں کا دعویٰ ہے کہ ہلاک ہونے والوں کا تعلق القاعدہ کے بھارت میں سرگرم سیل انصار غزوۃ الہند سے تھا اور ان میں اس کا نائب صالح محمد آخون بھی شامل ہے. جھڑپ شورش زدہ ریاست کے جنوبی ضلع پلوامہ کے ترال علاقے میں ہوئی. 2018 بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے لیے پچھلی ایک دہائی کا خون ریز ترین سال ثابت ہوا. ریاست میں سال کے دوران اب تک تقریباً 450 افراد مارے جا چکے ہیں. صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے سری نگر سے یوسف جمیل کی اس خصوصی رپورٹ میں.
بھارتی زیر انتظام کشمیر میں سال 2018 کے دوران تشدد کے بدترین واقعات پیش آئے. خاص طور پر شورش زدہ وادی کشمیر کے جنوبی اضلاع شوپیان, کلگام, پلوامہ اور اننت ناگ میں صورتحال ابتر رہی. پولیس کی طرف سے فراہم کردہ اعداد و شمار کے مطابق سال کے دوران اب تک 441 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں 269 عسکریت پسند, 97 فوجی اور دوسرے حفاظتی اہلکار اور 85 عام شہری شامل ہیں. 6 عسکریت پسند ہفتے کو پلوامہ کے ترال علاقے میں ان کی حفاظتی دستوں کے ساتھ ہوئی ایک جھڑپ کے دوران مارے گئے. اس طرح 2018 ریاست کے لیے گزشتہ دہائی کا سب سے زیادہ خون آلودہ سال ثابت ہوا ہے. 2008 میں ریاست میں 500 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے. 2017 میں 384 افراد مارے گئے تھے. عہدیدار 2018 میں اب تک اتنی بڑی تعداد میں عسکریت پسندوں کے ہلاکت کو ریاست میں گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے جاری شورش اور عسکریت کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی طرف سے چلائی جا رہی مہم کی ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عسکریت پسندوں کے خلاف آپریشنز نہ صرف جاری رہیں گے بلکہ ان میں آئندہ شدت لائی جائے گی. ریاست کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ:
آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سے جو اچھے آپریشن ہوئے, کامیاب آپریشن ہوئے, کافی بڑی تعداد میں کمانڈرز اور الگ الگ ان کے جو آپریٹرز ہیں وہ مارے گئے ہیں, اور سیکیورٹی فورسز سبھی مل کر کے, آرمی, سی آر پی ایف, باقی فورسز, پولیس, سبھی مل کے گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں. کمانڈرز ہیں وہ بھی ہمارے آپریشنز کے ٹارگٹ پہ رہیں گے.
لیکن ناقدین اور تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کو مارنے سے بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پائی جانے والی سیاسی صورتحال میں بہتری کی بجائے مزید بگاڑ پیدا ہوگا, کیونکہ ہر ہلاکت, چاہے وہ عسکریت پسند کی ہو یا عام شہری کی, لوگوں, خاص طور پر نوجوان نسل میں پائی جانے والی بے چینی میں اضافہ کرنے کا موضوع بن جاتی ہے. سیاسی تجزیہ نگار پروفیسر شیخ شوکت حسین:
چونکہ بندوق کی طرف نوجوان مائل ہو گیا ہے اور حکومت ہند جو دہلی میں ہے ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ان کے پاس زیادہ بندوقیں ہیں, زیادہ طاقت ہے, تو وہ اس کے بل بوتے پر اس تحریک کو دبا پائے گی. جو ایک غلط فہمی ہے, پچھلے 70 سال سے کشمیر میں جو آزادی کی خواہش لوگوں کے, یہ دب نہیں پائے.
متنازع ریاست کے بھارتی زیر انتظام علاقے میں جاری تشدد کی وجہ سے نہ صرف بڑی تعداد میں انسانی جانوں کا اتلاف ہوا ہے بلکہ ریاست کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی ہے. خاص طور پر سیاحت اور تعلیم کے شعبوں پر منفی اثرات پڑے ہیں. زندگی کے روزمرہ معمولات میں اکثر خلل رہتا ہے, اس لیے عام لوگ بھی چاہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو ترجیحی بنیاد پر تشدد کی بجائے افہام و تفہیم کے ذریعے حل کیا جائے. ایک شہری نذیر احمد میر نے وائس آف امریکہ کو بتایا:
تو دن بہ دن حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان, ہندوستان اور کشمیر کی عوام خاص کر مل بیٹھ کر کشمیر کا مسئلہ حل کرے. یہ بندوق سے حل نہیں ہوگا بلکہ اس کا یہی ایک اچھا راستہ ہے کہ بات چیت سے حل کریں. ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم امن سے یہاں رہنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم امن پسند لوگ یہاں کے کشمیر کے ہیں.
کشمیر کے حالات پر نظر رکھنے والوں کی بھی یہی رائے ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے. کئی بھارت نواز سیاسی جماعتیں اور ان کے لیڈر بھی یہی مطالبہ کر رہے ہیں, تاہم ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تشدد حل کی راہ میں رکاوٹ ہے. مارکس وادی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے مقامی لیڈر محمد یوسف تارگامی:
ہمارا تجربہ اس امر کی تصدیق کرنے کے لیے کافی ہے کہ بندوق سے عوام کی مشکلات بڑھی ہے, ان میں اضافہ ہوا ہے. بندوق حل نہیں بلکہ رکاوٹ ہے حل کی جانب قدم اٹھانے میں.
ریاست میں تعینات بھارتی فوج کے ایک اعلیٰ کمانڈر لیفٹنٹ جنرل اے کے بھٹ نے ایک حالیہ اخباری انٹرویو میں کہا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل سیاسی مصروفیات کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے نئی دہلی پر زور دیا کہ وہ کشمیر کا طویل مدتی حل نکالنے میں پہل کرے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
امریکی کانگریس کی جانب سے وفاقی حکومت کا بجٹ منظور نہ کرنے کے سبب امریکی حکومت جزوی شٹ ڈاؤن کا شکار ہو گئی ہے۔ شٹ ڈاؤن کا آغاز واشنگٹن ڈی سی کے مقامی وقت کے مطابق جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب 12:01 پر ہوا۔ شٹ ڈاؤن کی زد میں امریکہ کی وفاقی حکومت کے 25% شعبے اور سرگرمیاں اور الگ تھلگ لگ بھگ 800,000 ملازمین آئیں گے، جن میں سے نصف کو بغیر تنخواہ کے جبری رخصت پر بھیج دیا جائے گا۔ لگ بھگ 400,000 سے زیادہ ملازمین کو اس وقت تک بغیر تنخواہ کے کام کرنا پڑے گا جب تک کانگریس بجٹ منظور نہیں کر لیتی۔ صدر ٹرمپ اور ان کی اولاد اور ان کے قریبی ساتھیوں کے بارے میں کم از کم 17 تحقیقات جاری ہیں۔ ان میں امکانی فراڈ، انتخابی مہم کے فنڈز کا غیر قانونی حصول اور استعمال، غیر ملکی اثر و نفوذ اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ جیسے معاملات شامل ہیں۔ صدر کے حامیوں کا خیال ہے کہ الزامات کی نوعیت معمولی ہے اور انہیں سیاسی مقاصد کے تحت اٹھایا گیا ہے تاکہ 2016 کے صدارتی انتخابات کو متنازع بنایا جائے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن پیرن کی اس رپورٹ میں اسد نذیر سے سنیے۔
2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں خصوصی کونسل کی تحقیقات جاری ہیں اور اب صدر ٹرمپ کے 5 سابق مشیروں کے خلاف فرد جرم بھی عائد کی جا چکی ہے۔ مائیکل فلن نے اس الزام کو تسلیم کر لیا ہے کہ انہوں نے ترکی کی حکومت کے مفاد کے لیے کام کیا، اور یہ اس دوران کیا جب وہ ٹرمپ کی انتخابی مہم چلا رہے تھے۔ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن کو 3 قید کی سزا ہو چکی ہے۔ انہوں نے خصوصی تفتیشی ٹیم کے سامنے کئی اعترافات کیے ہیں۔ صدر ٹرمپ کوہن کو ایک جھوٹا شخص قرار دیتے ہیں اور اس بات کی سختی سے تردید کرتے ہیں کہ صدارتی انتخابات میں روس کا کوئی عمل دخل تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ الزامات مخالف ڈیموکریٹک پارٹی کی اختراع ہیں۔
They wanted an insurance policy just in case I won or Hillary lost, and this was the insurance policy. It's a scam. There was no collusion whatsoever.
وہ ایک انشورنس پالیسی کے متلاشی تھے، یعنی اگر میں جیت گیا اور ہلری ہار گئیں تو وہ اس کارڈ کو استعمال کر سکیں گے۔ یہ محض من گھڑنت الزامات ہیں، کوئی بھی گٹھ جوڑ نہیں تھا، یہ جھوٹے الزام ہیں۔ نیو یارک شہر کے امریکی اٹارنی اس بات کی تفتیش کر رہے ہیں کہ قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے ٹرمپ کی صدارتی افتتاحی تقریب کے لیے غیر قانونی طور پر کوئی رقم فراہم کی تھی یا نہیں۔ ٹرمپ واشنگٹن ہوٹل کے بارے میں بھی تفتیش ہو رہی ہے، جہاں سعودی عرب نے $270,000 خرچ کیے جس کا صدر کو فائدہ پہنچانا مقصود تھا۔ قانونی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ٹرمپ کے خلاف اس نوعیت کے مختلف الزامات عوام کے اعتماد کو دھچکا پہنچا رہے ہیں۔ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے لا اسکول کے پروفیسر اسٹیون شونر کہتے ہیں،
The public has every reason to believe, based on what they've seen with their own eyes and what they read,
عوام جو کچھ دیکھتے، سنتے یا پڑھتے ہیں اس پر یقین کرنے کی بیان وجوہات ہیں۔ ان باتوں کی روشنی میں عوام یہ سمجھنے میں حق بجانب ہیں کہ صدر جو اقدامات کر رہے ہیں وہ امریکی عوام کے مفاد میں نہیں ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ کے حامیوں کا خیال ہے کہ یہ الزامات معمولی نوعیت کے ہیں اور انہیں بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ تاہم ناقدین سعودی صحافی خشوگی کے قتل سے لے کر شام سے امریکی فوجوں کے انخلا تک بعض فیصلوں پر شک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کا آفس دا ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس یعنی قومی انٹیلیجنس ڈائریکٹر کے دفتر کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ روس، چین اور ایران نے امریکہ کے حالیہ وسط مدت انتخابات میں دخل اندازی کی کوشش کی، لیکن ان کی کارروائیوں سے ملک کے انتخابی عمل پر کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ صومالیہ کے دارالحکومت میں صدارتی محل کے قریب 2 دھماکوں میں کم از کم 15 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں ایک ممتاز صحافی اویل داہر سلاد بھی شامل تھے۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ پہلا دھماکہ قومی تھیٹر کے قریب ایک چوکی پر کار بم سے ہوا۔ اس حملے میں 31 افراد کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ اقوام متحدہ کی نگران ٹیم یمن پہنچ گئی ہے، جہاں وہ ساحلی شہر حدیدہ میں حساس فائر بندی کی نگرانی کرے گی۔ ٹیم کا اگلا سٹاپ سنا ہے، جس کے بعد وہ بحر احمر کے ساحلی شہر حدیدہ پہنچے گی۔ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان جہاں ایک طرف ہمیشہ آپس میں غم و غصہ اور جوش پایا گیا، وہیں سال 2018 میں جزیرہ نما کوریا کو پرامن کرنے اور جنوبی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات نے دونوں ملکوں کے لیے یہ سال معاف کیجیے گا شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات نے دونوں ملکوں کے لیے یہ سال بہت اہم بنا دیا. مزید سنیے اسٹیو ملر کی رپورٹ میں نخبت ملک کی زبانی.
2017 کا اختتام ہو رہا تھا تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے شمالی کوریا کے بارے میں انتہائی سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا تھا،
And as I said, they will be met with fire, fury and frankly power.
انہیں آگ اور غصہ ہی ملے گا، اور ہاں ایسی طاقت کا سامنا ہوگا جو دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھی. جب شمالی کوریا نے کامیابی سے واسیونگ 15 میزائل کا تجربہ کیا تو اس کا کہنا تھا کہ یہ میزائل امریکہ کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے، جس کے بعد کم جونگ ان دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن گئے. اس سے پہلے تک کبھی ایک بر اعظم سے دوسرے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل یا جوہری میزائل کا لگ بھگ سال بھر سے کوئی تجربہ کہیں نہیں کیا گیا تھا. لیکن پھر دنیا نے دیکھا کہ 2018 میں پیونگ چانگ میں ہونے والے اولمپکس میں امریکی نائب صدر مائک پینس اور کم جونگ ان کی بہن کم یو جونگ اکٹھے ہوئے. اپریل میں جنوبی کوریا کے صدر نے تین اہم ملاقاتوں میں سے ایک کم جونگ ان کے ساتھ کی، اور دونوں نے خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے پر رضامندی ظاہر کی، ساتھ ہی فوجی تناؤ کو کم کرنے اور جنوبی اور شمالی کوریا کے رشتے بہتر کرنے پر بات ہوئی. ستمبر میں دونوں کی تیسری ملاقات ہوئی تو اس میں جنوبی اور شمالی کوریا میں آپس میں معاشی بہتری کے لیے ٹھوس منصوبہ بندی پر بات کی گئی. لیکن اس سے پہلے روا سال جون میں ایک تاریخی ملاقات اس وقت ہوئی جب شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سنگاپور میں ملے. کسی بھی موجودہ امریکی صدر اور شمالی کوریا کے کسی رہنما کے درمیان ہونے والی یہ پہلی ملاقات تھی. تاہم آسان انسٹیٹیوٹ کے سنگ ہون چون نے اس ملاقات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ٹھوس نتیجہ نہیں نکل سکا. انہوں نے کہا،
My point is they are not big moments.
یہ کوئی بہت بڑا وقت نہیں ہے، ہاں اچھا لگ رہا ہے مگر یہ محض دکھاوا ہے. ستمبر میں جنوبی اور شمالی کوریا کے درمیان ہونے والی تیسری ملاقات کے بعد سے اب تک خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا معاملہ تعطل کا شکار ہے. مگر انسٹیٹیوٹ فار نارتھ کورین اسٹڈیز سے منسلک ینگ او کرو کا کہنا ہے کہ کچھ مثبت ممکنات ضرور نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ سب کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ کم جونگ ان اپنا ذہن تبدیل کریں اور خطے کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچیں. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کا راستہ اگرچہ بہت لمبا ہے، اور اگر اس پر مزید پیش رفت نہیں ہوئی تو ایک بار پھر جزیرہ نما کوریا میں تناؤ بڑھ سکتا ہے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صومالیہ کے الشباب عسکریت پسندوں نے صومالیہ میں داعش سے منسلک افواج کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا اعلان کیا. الشباب کے ترجمان شیخ محمد ریڈ نے ریڈیو اندلس پر ایک بیان پڑھتے ہوئے کہا کہ اس کارروائی کا نام مرض کا خاتمہ ہے، اور اس کا مقصد صومالیہ میں داعش سے تعلق رکھنے والے گروپوں کا خاتمہ کرنا ہے. محمد اولد حسان کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ رضیہ احمد رضوی.
جمعے کے دن الشباب کے ترجمان شیخ علی محمد راگے نے اندلس ریڈیو پر ایک بیان میں کہا کہ اس حملے کا مقصد صومالیہ میں داعش سے متعلق عسکریت پسندوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. ہماری سرزمین پر داعش نے سر اٹھایا ہے اور ہمارے مجاہدین میں نفاق پیدا کرنے، ہماری قوت کو کمزور کرنے اور ہمارے لوگوں کے قتل کی کوشش میں مصروف ہے. انہوں نے کہا کہ ہم کچھ عرصے سے ان کے برے طرز عمل کو نظر انداز کر رہے تھے تاکہ انہیں اس بات کا موقع دیا جائے کہ تبدیلی پیدا کریں، تاہم انہوں نے اپنی گمراہی جاری رکھی. انہوں نے مزید کہا کہ ہماری اعلیٰ کمان نے ہمارے جنگجوؤں کو احکامات دیے ہیں کہ داعش کی بیماری کو ختم کر دیں اور اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں جو جہاد کی کامیابیوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. دونوں متحارب دہشت گرد گروپوں کے درمیان تنازع اکتوبر 2015 میں صومالیہ کے اندر داعش سے منسلک ایک گروپ کے سامنے آنے کے بعد سے پروان چڑھتا رہا ہے. اس گروپ کو صومالیہ کی شمال مشرقی ریاست پنٹ لینڈ میں قدم جمانے کا موقع مل گیا، جہاں اس نے الشباب کے سابق جنگجوؤں کو بھرتی کرنا شروع کیا. اس سے پہلے اس نے ملک کے دوسرے حصوں میں حملے اور قتل کی کاروائیاں شروع کر دیں. 16 دسمبر کو داعش نے اپنی اماق خبر رسائی ایجنسی کی وساطت سے خبر دی کہ اس نے صومالیہ میں الشباب کے خلاف پہلا حملہ کیا ہے. اس ہفتے منگل کے دن داعش نے ایک ویڈیو جاری کی جس میں دکھایا گیا تھا کہ اس کے جنگجو اپنی بندوقیں چلا رہے ہیں اور کئی لاشوں کی شناخت الشباب کے ارکان کے طور پر کی گئی. داعش نے دعویٰ کیا کہ اس نے الشباب کے 14 جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے جبکہ دوسرے زخمی بھی ہوئے ہیں. داعش سے منسلک گروپ کے بارے میں اندازہ ہے کہ ان کے سرگرم کارکنوں کی تعداد تقریباً 200 ہے اور القاعدہ سے منسلک الشباب گروپ سے بہت چھوٹا گروپ ہے جس کے ہزاروں جنگجو صومالیہ میں بیشتر دیہی علاقوں میں موجود ہیں. صومالیہ میں انسداد دہشت گردی سے متعلق ایک سابق عہدیدار اور قومی سلامتی کے مشیر حسن معلم محمد کا کہنا ہے کہ گرچہ صومالیہ کے اندر ان گروپوں کے ایجنڈے یکساں ہیں اور وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے لوگوں کو دہشت زدہ کرتے رہتے ہیں، آپس میں ان کے اختلافات بھی ہیں. رضی احمد رضوی، اردو، وی او اے، واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہبل ٹیلیسکوپ نے ہمیں خلا سے حیران کن تصویریں بھیجی ہیں، لیکن ان میں ایسی تفصیلات موجود نہیں ہیں جن سے ہمیں کائنات میں پھیلی کھربوں کہکشاؤں میں موجود زندگی کے آثار مل سکیں. این اے ایس کمیٹی آن ایکسو پلینٹ سائنس اسٹریٹجی کے رکن سائنسدان جسٹن کریپ کی توجہ کا مرکز یہ ہے کہ امریکہ آئندہ عشرے میں خلا میں کیا تلاش کر سکتا ہے. جسٹن کا اس بارے میں کہنا ہے، اگر 10% ستاروں کے مدار میں سیارے موجود ہیں جو زمین سے مماثلت رکھتے ہوں اور ممکنہ طور پر وہاں زندگی موجود ہو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ہماری ملکی وے کہکشاں میں ہی ایسے اربوں سیارے موجود ہیں. ستمبر میں کمیٹی نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں متعدد سفارشات پیش کی گئی تھیں. ایک یہ تھی کہ امریکی خلائی ادارے ناسا کو خلا میں ایک ایسا مشن بھیجنا چاہیے جس کا واحد مقصد ستاروں کے گرد گھومتے ایسے سیاروں کی تصاویر اور معلومات حاصل کرنا ہو، لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. جسٹن کہتے ہیں، اگر آپ کسی سیارے کی تصویر حاصل کریں تو آپ کو بہت سی مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آسمان پر اس کی علیحدہ تصویر بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو ایک خاص سائز کی ٹیلیسکوپ کی ضرورت ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ زمین کے ماحول میں آ کر تصویر دھندلا جاتی ہے، جس سے معاملہ مزید بگڑ جاتا ہے. ناسا والوں کو اب یہ سمجھ آ گئی ہے کہ زمین کی سطح سے باہر جا کر واضح اور بالکل صاف تصویر حاصل کرنے کے لیے زیادہ طاقتور آلات کی ضرورت ہوگی، جس سے دوسری سفارش سامنے آتی ہے. یعنی زمین پر ہی ایسی دو بڑی ٹیلیسکوپ بنائی جائیں جو ہبل ٹیلیسکوپ سے بھیجی گئی تصاویر کی نسبت 10 گنا زیادہ صاف اور واضح تصاویر لے سکیں. جسٹن اور ان کے ساتھی ایسی ہی ٹیلیسکوپ بنانے میں جٹے ہوئے ہیں. انتہائی جدید آلات کی مدد سے سائنسدانوں کو وائڈ فیلڈ انفرا ریڈ سروے ٹیلیسکوپ بنانے میں مدد ملے گی. جب اسے خلا میں بھیجا جائے گا تو یہ نہ صرف سینکڑوں نوری سال دور سیاروں کی تلاش کر سکے گی، وہ یہ معلومات بھی حاصل کر سکے گی کہ وہ کن عناصر سے بنے ہوئے ہیں اور کیا وہاں زندگی پنپ سکتی ہے. جسٹن کہتے ہیں کہ اس سے برسوں سال پرانے سوال کا جواب مل سکے گا. کیا ہم اکیلے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس کے اثرات نہ صرف سائنس پر بلکہ ٹیکنالوجی سمیت فلسفے اور دیگر شعبہ جات پر مرتب ہو سکتے ہیں. یہ ایک تجسس ہے، یہ انسان ہونے کا ایک رخ ہے. اور کیا ہماری دنیا خاص ہے؟ کیا یہ تنہا ہے؟ کیا ایسے اور سیارے بھی ہیں جہاں زندگی موجود ہے؟ اور کیا ہمیں ان تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے؟ این اے ایس کی جاری کردہ رپورٹ پر کانگریس جلد ہی نظر ثانی کرے گی. انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا نیوز شو ختم ہوتا ہے۔ ایڈیٹر مدثرہ منظر تھیں، پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل، اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے جان ڈرائیڈن۔ بہجت آپ سے یہ نیوز شو ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے۔ آپ سے میری ملاقات ہوگی پاکستان میں 10 بجے اور رات 11 بجے کے نیوز بلٹنز میں۔ اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ آج یہ پروگرام آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں نفیسہ اود بھائی، اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ۔ بہجت کو اجازت۔